बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام قرآن اور زندگی، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں پر ملک میں مارشل لا کی دعوت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے، اور ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ قرار دیا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر قوم سے اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے عظیم امام رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ کی فکری اور نظریاتی اساس کا تعین کیا اور اسے مختلف النوع سیاسی نظریات کے مقابلے میں پیش کرنے کے بعد عملی طور پر نافذ کر کے دکھا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پچھلی ایک دو صدیوں کے دوران تشکیل پانے والے سیاسی نظاموں میں اسلامی جمہوریہ کی طرح کا کوئی ایسا نظام دکھائی نہیں دیتا جس کے زوال کی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن سے اسلامی نظام کی تشکیل کے مخالفین یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ نظام 2-3 ماہ میں یا 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی پیش گوئیوں کی ناکامی اور اسلامی جمہوری نظام کی طاقت میں روز افزوں اضافے اور پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نظام کی بقا کا پرشکوہ اور قابل فخر راز صرف دو الفاظ پر مشتمل ہے، جمہوری اور اسلامی، عوام اور اسلام، جمہوریت یعنی عوام اور اسلام یعنی دین پر استوار جمہوریت۔ امام خمینی اور عصر حاضر کے عنوان سے بانی انقلاب اسلامی کے مرقد مطہر پر ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا، جسے ملکی اور غیر ملکی شخصیات اور دانشوروں نے خطاب کیا۔ دانشوروں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے آپ کے مزار اقدس پر منعقد ہونے والے اس بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور انقلاب اسلامی کے اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں عوام کے بنیادی کردار کا ذکر کیا اور عوام کی مدد، محرومیت کے خاتمے اور محروموں اور مستضعفین پر نظام اسلامی کی خاص توجہ کو مکتب امام خمینی کا بنیادی اصول قرار دیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کے قومی افق پر ایک عظیم کام انجام دیا، اور وہ یہ کہ شاہی نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور ایک باطل نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جو فرسودہ نظام حکومت کی باقیات تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں پر ملک میں مارشل لا کی دعوت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملتان میں ایک ترقیاتی منصوبے کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں فوج کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ آ کر ہماری حکومت گرا دے۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں این آر او دے دو، نہیں تو ہم حکومت گرا دیں گے، اور فوج کو بلا رہے ہیں کہ وہ آ کر حکومت گرا دے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل آیا ہے اور اب ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 1893 نئے مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 3431 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,28,588 ہے، جن میں سے 8,56,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں اور 52,869 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,41,390 ہے۔ اطلاعات کے مطابق کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی پنجاب میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن کی تعداد 10,184 ہو چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 1,32,364 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ اسی مدت کے دوران 2,11,499 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2,713 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,41,400 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 16,35,993 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں جمعے کی شام تک کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 2,46,00,000 25,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 6% سے کم، شفا یابی کی شرح 93.08% اور اموات کی شرح 1.19% ہے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے حکومت پر کورونا سے اموات کی صحیح تعداد چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ سینئر کانگریسی لیڈر ڈاکٹر نریش کمار نے کہا ہے کہ صرف دہلی میں کورونا سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ دہلی میں صرف 30,000 افراد کورونا سے مرے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس کا دباؤ کم کرنے کے لیے ریزرو بینک نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ٹیکس اور سرچارج کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے لاگت بڑھ رہی ہے۔ آر آئی بی آئی نے کہا ہے کہ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور سرچارج کم کرنے کے ساتھ ہی ایکسائز ڈیوٹی، ٹیکس اور سرچارج کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ نے 11 ستمبر کے واقعات کو مسلم امہ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نگران اعلی عبد الملک الحوثی نے عالمی سامراج کے مقابلے کے قومی دن پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد مسلم امہ کے خلاف امریکی اقدامات کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحیتیں بڑھا دیں، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کے اقدامات کا مقصد مسلم امہ کے ثقافتی تشخص کو تباہ کرنا تھا۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ داخلی محاذ کو مضبوط بنانے اور امریکی تسلط کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کا میدان میں آنا ضروری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی ایک صہیونی بستی میں بھیانک آگ لگنے کے بعد بستی کو خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین سے شائع ہونے والے عبری اخبار یدیوت آہرنوت کے مطابق تصور ہداسار ٹاؤن میں لگنے والی آگ تیزی کے ساتھ قریبی آبادیوں کی جانب پھیل رہی ہے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ آگ کی شدت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے قریب واقع آبادیوں کو بھی خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگ بجھانے والے عملے کی بڑی ٹیم علاقے میں بھیجی گئی ہے، جبکہ 6 مخصوص ہوائی جہاز بھی آگ بجھانے کے آپریشن میں شریک ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص کسی راستے پر تحصیل علم کے لیے قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں.
راہ اسلام زمانے کو دکھائی تو نے, شمع اخلاق و مروت کی جلائی تو نے, جنبش دانے تسبیح میں تھا کیسا جنبش دانے تسبیح میں تھا کیسا سا آگ ایران میں شاہی کی بجھائی تو نے, آگ ایران میں شاہی کی بجھائی تو نے, متحد ہونے کی ہر ایک کو دعوت دے کر, متحد ہونے کی ہر ایک کو دعوت دے کر, آبرو قوم مسلمان کی بچائی تو نے, راہ اسلام زمانے کو دکھائی تو نے, فطرتن ہر کسو ناکس سے محبت کر کے, فطرتن ہر کسو ناکس سے محبت کر کے, حسد و بغض کی دیوار گرائی تو نے, راہ اسلام زمانے کو دکھائی تو نے. کلمہ شکر خدا کر کے زباں پر جاری, کلمہ شکر خدا کر کے زباں پر جاری, جیت لی وقت کے دشمن سے لڑائی تو نے, راہ اسلام زمانے کو دکھائی تو نے.
عظیم فقیہ, حکیم و مدبر, دور اندیش, سیاسی رہبر اور عارف الہی کے عنوان سے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی روزانہ کی دعاؤں, توکل, معرفت اور اخلاص کے سائے میں الہی نورانیت کے عظیم سرچشمے اور معنویت و عرفان کے بے قرار سمندر سے متصل ہونے میں کامیاب ہوئے. اسی لیے اس عظیم شخصیت کے بلند افکار تک پہنچنا اگر علماء کے لیے غیر ممکن نہیں ہے تو آسان بھی نہیں ہے. آپ کی عظیم الہی شخصیت کے بارے میں ہر خاص و عام نے بہت کچھ لکھا ہے, جہاں شیعہ علماء و فقہا اور دانشوروں نے اپنے اپنے انداز سے امام امت کو بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, وہیں غیر مسلم معاشرے کے افراد نے بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور بیان کیا ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یہ سب سے اہم خصوصیت تھی کہ لوگ احساس کرتے تھے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بھی کیا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و سربلندی کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں تھا. یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی کامیابی اور ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی. اسلامی معاشرے میں یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ جب کبھی حالات معمول سے ہٹ جاتے ہیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں ایک خمینی کی ضرورت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات اعلیٰ اخلاق اور رہبری کا معیار ہے, اور اگر کسی کو کچھ بننا ہے تو اسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات, سیاست اور شخصیت کے لحاظ سے اسلامی رہبری کی ایک مثال بن چکی ہے. نہ ثروت اور نہ ہی مقام و منزلت کوئی بھی انہیں فریب نہ دے سکی. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ مربی اور معلم نیز رہبر کی حیثیت سے عصر حاضر اور مستقبل کے مسلمانوں کے رہبر کے عنوان سے ظاہر ہوئے, اور یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کہی جا سکتی ہے کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے برکت اور ان کی رفتار و گفتار مسلمانوں کے لیے وحی کے ابدی سرچشمے کی طرح ہے. سامعین, ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب امام امت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر اگر غور کیا جائے تو آپ کی زندگی ایک مکمل اور باسعادت زندگی کہ جنہوں نے اپنے اس حیات طیبہ میں عالم انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا, بالخصوص عالم اسلام اور مسلمانوں کو باعزت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. رہبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 24 ستمبر 1902 ہجری شہر خمین میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی جناب مصطفیٰ موسوی خمینی اور آپ کی والدہ ماجدہ حاجر خانم۔ آپ کی یہ حیات و طیبہ مختلف نشب و فراز کی حامل ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دوران نوجوانی سے ہی طاغوتی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیا اور مسلمان کی جو ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے ان کو ایک باعزت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا اور بتایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، صرف شیعہ ہی نہیں، بلکہ آج پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، اور آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا اور انسانیت کے لیے آپ نے وہ پیغام دیا ہے کہ جو ایک آفاقی پیغام ہے۔ آپ کا پیغام کسی ایک ملت، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عالم انسانیت کو پیغام دیا ہے اور آزادی کا پیغام دیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 32ویں برسی ہے۔ اگر ہم غور کریں اور نظر ڈالیں انقلاب اسلامی ایران کے اوپر، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی اسلحے کا سہارا لیے ہوئے، بغیر کسی زور اور زبردستی کے، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اتنا بڑا انقلاب آپ نے برپا کر دیا ہے ایران کی سرزمین پر۔ اور یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ انقلاب، کہ جو انقلاب اسلامی ایران کے نام سے مشہور ہوا ہے، یہ صرف انقلاب ایران نہیں ہے بلکہ انقلاب جہان ہے۔ پوری دنیا میں اس انقلاب کا چرچا ہے اور اس کے آثار اور اس کے برکات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مظلوموں کی حمایت، ظالمین کے خلاف، ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج، مظلوموں کو قوت دینا، مستضعفین عالم کو سہارا دینا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اگر ان کے تعلیمات کے اوپر غور کیا جائے تو صرف آپ ایک مرجع دینی نہیں بلکہ مرجع سیاسی بھی تھے، اور آپ نے اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ اسلام صرف احکام شریعت، صرف حلال و حرام، اور صرف قرآن اور نماز اور روزے اور اس پہ محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک نظام حکومتی قائم کر سکتا ہے اور پورے عالم انسانیت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور انسان کو سعادت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنی تعلیمات میں اس بات کو بھی واضح کر دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا نظام ایک سیاسی نظام ہے کہ جس میں حکومت کا بھی پورا پورا دخل ہے، اور حکومت دین سے جدا نہیں ہے اور دین حکومت اور سیاست سے جدا نہیں ہے، کیونکہ جب دین اور سیاست ایک ساتھ ہوں گے تو ظلم نہیں ہوگا، ستم نہیں ہوگا، بربریت و جارحیت نہیں ہوگی، بلکہ ہر جگہ عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ اور یہی عدل و انصاف کا وہ پیغام اور میسج ہے جو امام خمینی نے دیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو فلسطین کے مسئلے پر بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تاکید کی ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، غاصبین کو وہاں سے جانا چاہیے اور مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے۔ لہذا امام نے اپنے زمانے اور ہر زمانے کے طاغوت کے خلاف آواز بلند کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ لہذا امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اگر اس انقلاب کے مقدمات کے اوپر غور کیا جائے تو اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی سلطنت کی جو سینکڑوں سال سے ایران کی سرزمین پر قائم تھی اور جس نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دن زوال کا نشانہ بنے گی اور اس کو ختم ہونا پڑے گا، لیکن آپ نے صرف اپنے زبان کی طاقت اور اپنے کردار کی طاقت کے زور سے آپ نے وہ پیغام دیا ہے۔ نہ آپ نے کبھی اسلحہ اٹھایا، نہ آپ نے کوئی غلط الفاظ استعمال کیے، صرف اور صرف مظلوم کی حمایت کیا ہے، اور ظالم اور جابر حکومت اور حکومتوں، بالخصوص دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی حکومت امریکہ کو آپ نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے اور للکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں اس سپر پاور کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی بڑی حکومت کے اندر اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی اور اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ امریکہ جیسی طاقت، روس جیسی طاقت کہ دنیا جس کے سامنے مجبور نظر آ رہی تھی، امام خمینی نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر دیا ہے جبکہ نہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ آپ کے پاس کوئی فوج تھی، نہ آپ کے پاس کوئی لشکر تھا، نہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی دولت تھی، صرف اور صرف علم کی طاقت تھی، تقوی و پرہیزگاری کی طاقت تھی۔ لہذا اسی کے بلبوتے پر سامراج کو آپ نے زیر کر دیا ہے اور مستضعفین عالم کو باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ لہذا آئیے مل کے اس بلند و بالا روح ملکوتی کو سلام کرتے ہیں اور ان کے راہ پر گامزن رہنے کی قسم کھاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں قرآن اور زندگی، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا انسانیت کو سعادتوں کی منزلوں تک لے کے جانے کے لیے، وہ ہماری کمزرفی ہے اور ہمارا یہ شعور اتنی مقام اتنی بلندی تک نہیں ہے کہ جو قرآن زندوں کو فروغ دینے کے لیے اور زندگیوں کو معراج تک لے کے جانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور یہ ہماری کمزرفی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اس قرآن کو اسی حوالے سے گفتگو ہو تاکہ زندے اس کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور آج کی گفتگو ہوگی فرقان کے حوالے سے، یعنی قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو ہم چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تمام تر گفتگو ہوگی قبلہ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے تشریف فرما ہیں علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لہذا ان کی خدمت میں چلیں گے، استقبال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم مشن کو جو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے، اس میں آپ بزرگان کی شرکت اور اپنی علمی کاوشوں کو آپ ہمارے تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کے شکریہ کے ساتھ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے،
الہی آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت کر کے اس مقام کو اور عزت بخشی اور زینت بخشی۔ ہم آپ کے سوالات سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ قبلہ، یہ فرقان ایک کس طریقے سے ہے اور فرقان کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک اجمالی میں نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ بہرحال آپ بزرگ ہیں اور یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں فرقان کی تعریف کیا ہے، اور قرآن نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بابرکت وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو یہ فرقان کے ساتھ تبارک کا اپنے ذکر کیا پروردگار عالم نے، میں چاہوں گا کہ اس مبارک ہونے کو اور اس فرقان کو پروردگار نے جو ذکر کیا، اس سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو مثال سے لے کے چلوں کہ کوئی اون کا گولا یا دھاگے جہاں پر دھاگے کی ریل آپ کہیں الجھ جاتی ہے
جی,
جہاں پر آپ کو کہیں سرا نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو جب آپ اس کو الجھانے, جو وہ الجھاؤ ہے اس کو جب سلجھانا چاہتے ہیں تو بہت پریشانی ہو رہی ہے
اور الجھتا چلا جائے,
اور الجھتا چلا جاتا ہے, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ایک سرا پکڑ میں آ جائے
جی,
کہ جس کی وجہ سے یہ سب الجھاؤ ہے
جی,
تو وہ آپ اس کو کھینچیں گے تو سب اپنی جگہ پر آ جائے گا. وہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بہت دماغ الجھ جاتا ہے
جی,
وقت بھی جاتا ہے, صحیح نہیں ہوتا. تو اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ جو سرا ہے اس کو تم پکڑو تو باقی سب الجھ جائے گا, وہ سب سلجھ جائے گا, تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. بھائی آپ ایک کافی وقت سے, کچھ منٹوں سے ایک چیز کے اندر جوجھ رہے ہیں
جی,
اب وہ گولا ہے اون کا, یا مثال کے طور پر آپ فرض کریں دھاگا ہے جو الجھ گیا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تار ہیں جو الجھ گئے ہیں, تو اگر کوئی آپ کو ڈائریکشن دے دے کہ بھائی یہ والا ہے اس کو پکڑو تو باقی سب صحیح ہو جائے گا, تو ایک منٹ میں ساری مشکل آپ کی آسان ہو جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اس نظام کائنات میں پروردگار نے ایک حق رکھا ہے
جی,
حق پائیدار, حق جو ثابت سے ہے
جی.
اب اس حق کی کبھی کبھی عدم موجودگی باطل کے وجود کا سبب بنتی ہے, جس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا. علامہ طباطبائی نے قرآن ہی کی مثال سے بہت واضح کیا ہے اسی چیز کو, کہ جہاں پر قرآن کریم نے ظاہر سورہ رات کی آیت ہے جس کے قرآن کریم جس کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے پانی جب چلتا ہے تو اس کے اوپر کف آ جاتا ہے
جی,
تو یہ پانی جو سب جگہ پہ کھیتوں میں جا کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے, اور یہ پانی جو جا رہا ہے شفاف پانی, اس کے اوپر جو کف ہے وہ پانی کو دکھنے نہیں دیتا
جی.
تو قرآن کریم نے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ حق اور باطل کی کیفیت کیا ہے. اوپر تو یہ کف دکھ رہا ہے جبکہ اس کف کی کوئی حقیقت نہیں ہے
جی,
جھاگ جو اوپر ہے وہ جھاگ دکھ رہا ہے, جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے
جی.
وہ جھاگ ختم ہو گیا جیسے ہی, یعنی آپ اس کو اگر ایک ہاتھ اس پہ لگائیں گے تو اڑ جائے گا, کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے چونکہ
جی.
تو آپ کو دیکھے گا کہ پانی ہے, پھر تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے
جی.
تو حقیقت میں قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حق ہے جو پائیدار ہے پانی کی طرح,
بے شک
باطل اس کے اوپر کبھی کبھی آ جاتا ہے,
اس کو ڈھانپ لیتا ہے,
ڈھانپ لیتا ہے, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, اور اس کا اندازہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اس کو ایک ہاتھ لگائیں گے وہ
ختم ہو جائے گا,
ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اسی انداز سے جو آپ لفظ فرقان کو آپ لیں
جی,
تو فرقان فرق کرنے والا
جی,
روایات اور احادیث نے اس کو وضاحت کی ہے اس کے معنی کو, اور لغت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فرقان اس شے کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے جدا کر دے, الگ کر دے
جی,
حق کو باطل سے جدا کر دے, الگ کر دے, اسے فرقان کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا تھا, پروردگار نے جس انداز سے گفتگو کی ہے یہاں پر, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, پروردگار کی ذات پاکیزہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ. فرقان, اب یہاں پر جو فرقان ہے یہ قرآن کے معنی میں ہے, اس کو علماء نے بیان کیا, مفسرین نے قرآن کے معنی میں ہے, یہ قرآن کے جو فرقان ہے, یہ قرآن کے جو حق کو باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے. کیوں تبارک کے ذریعے سے کہا؟ تو علامہ طباطبائی نے یہاں پہ گفتگو کی ہے کہ درحقیقت یہ برقہ سے ہے, برقہ کہتے ہیں مخزن, پانی کا جو مخزن ہے اسے برقہ کہتے ہیں, تو اس میں چونکہ پانی رہتا ہے, برکت جہاں پر تمام خیر ہیں, تمام تر خیر, تمام تر اچھائیاں, پروردگار چونکہ ہر طرح کے خیر کو عطا کرنے والا ہے, لہذا اسے برکت کے عنوان سے کہا گیا
جی.
یہاں پر تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ کس طرح سے خیر ہے؟ جس طرح سے جب آپ ایک الجھاؤ کا شکار تھے, چاہے وہ اون کا گولا ہو
جی,
الجھا ہوا, یا زندگی کی پیچیدگیاں ہوں,
کیا بات ہے,
ایک انسان مریض ہے, پریشان ہے, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ایک شخص نے کہا جو ارے بھائی کیا ہے, کیوں پریشان ہو, مثلاً اس لیے پریشان ہے یہ بیماری ہے, اس نے کہا بھائی یہ دو چیزوں کا لحاظ کر لو, یہ چیزیں مت کھاؤ مثلاً
جی,
مثال فرض کرو, مثال کے طور پر میٹھا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے, کھٹا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے. آپ نے کہا رہے یہ تو اتنی آسانی سے آپ نے بتا دیا, تو اس نے کیا کیا, بہت آسانی کے ساتھ آپ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا
جی.
پروردگار وہ آپ کے لیے, جب اس نے مشکل کو آسان کر دیا تو باعث خیر بنا
جی.
پروردگار ہماری پوری زندگی میں باعث خیر ہے, تبارک الذی. اب اس انداز سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
جی.
پروردگار کی ذات باعث خیر و برکت ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنا، یہ خود اپنے اندر ایک مسئلہ ہے. پروردگار نے قرآن کو نازل کیا کہ جو قرآن کی ایک صفت فرقان ہے، اس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے. لہذا پروردگار نے اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے تبارک کا لفظ ذکر کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو آپ کے لیے باعث خیر بنی، اس انداز سے کہ اس نے فرقان کو آپ کے قلب کے اوپر نازل
جی. اور بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بتایا ہمارے ناظرین کو. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ یہ قرآن فرقان ہے اور یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان، آپ ہمارے یہاں پر سوال کریں اور تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب ملے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کس طرح سے حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے؟
جی شکریہ.
جی بالکل، جہاں پر قرآن کریم حق اور باطل کی تمیز کا سبب ہے،
جی
حق کو باطل سے روشن کر کے بیان کرتا ہے کہاں پر حق ہے کہاں پر باطل ہے، اسی طرح خود قرآن کریم نے ہی اس چیز کو بیان کیا ہے.
جی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو. یجعل لکم فرقانا،
سبحان اللہ،
جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہاری نظروں میں حق و باطل کی تمیز پیدا کر دے گا.
بہت خوب.
یعنی تمہاری نگاہ ایسی ہو جائے گی کہ جہاں حق ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ حق ہے،
جی
جہاں باطل ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ باطل ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اس دنیا میں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں،
جی
ہمارا زاویہ نظر کیا ہے انہیں دیکھنے کا،
جی
جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا زاویہ نظر کیا ہے. فرض کریں گھر کے باہر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو دیوار پر چڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا آپ کو فوراً آپ احساس کریں گے کہ یہ چور ہے جو چڑھ رہا ہے،
جی
لیکن اس گھر کے اندر ایک فرد ہے، اسے پتا ہے کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، الیکٹریشن ہے، اس کو ہم نے گھر میں بلب صحیح کرنے کے لیے بلایا ہے.
بہت خوب.
وہ ایک ہی چیز ہے، آپ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں،
زاویہ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے،
معنی بدل جاتا ہے. تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر پیغمبر نے دعا کی ہے،
جی
کہ جو حقائق ہیں ویسے ہی ہمیں نظر بھی آئیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، پیغمبر کی دعا ہے.
جی
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چیز کچھ ہوتی ہے دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے.
جی
قرآن کریم نے یہاں پر وہ زاویہ ہمیں بیان کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہمارے جی برادر نے، بھائی نے، کہ تقویٰ کس طرح سے فرقان کا سبب بنتا ہے، حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے. تقویٰ اس طرح سے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے پروردگار نے چاہا ہے.
جی
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں،
یعنی آنکھیں ہماری ہوں گی لیکن اللہ کی نظر سے ہم دیکھیں گے،
اللہ کی نظر سے دیکھیں گے، کان ہمارے ہوں گے لیکن اللہ. تو اب جب ہم یہ سب چیزوں کو اپنے اعضاء جوارے کو تابع پروردگار بنا لیں گے تو پھر پروردگار بھی اپنی ایک نظر دے گا، وہ نور بصیرت دے گا ہمارے وجود کے اندر. جب وہ نور بصیرت دے گا تو ہم اشیاء کو پھر اسی طریقے سے دیکھیں گے، چونکہ ہم نے قربانی پروردگار کے لیے دی ہے. پھر پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے،
جی
کسی کے اجر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا ہے. جب ہم نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے اب پروردگار ہمارے اندر یہ تمیز دے گا. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اس دنیا میں وہ افراد ہیں جو با ایمان تھے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وہ متقی و پرہیزگار تھے، آپ ان کو کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ باطل کے خیمے میں ہوں.
کیا بات.
اور جتنا انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے گا اتنا اس کے اندر یہ فرقان اس کے وجود کے اندر آئے گا، حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. اب آپ دیکھیں چاہے وہ ایک شب کیوں نہ ہو،
جی
کہ جس میں حر نے اپنی قسمت کا فیصلہ کچھ اور کر لیا، یعنی جہاں پر حر نے اپنے زاویے نظر کو بدل دیا اور اس انداز سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ حیات دنیا ہے تو گزر جائے گی، لیکن امام کہاں پر ہے، معرفت امام کہاں پر ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا، قیامت میں کیا جواب دیں گے، اس انداز سے جو سوچنا اس نے تبدیل کیا تو وہیں سے یہی سوچ اس کو لے آئی خیمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک. یعنی جہاں اس کے وجود کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اہل حرم پیاسے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، یہ بھوکے ہیں ان کے بچے لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، جہاں سے اس کے وجود کے اندر تقویٰ آیا وہیں سے فرقان آ گیا، وہیں سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ سمجھ لے حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے. تو جو افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں، مسائل کا شکار ہوئے ہیں یا باطل کے خیمے میں ہیں، مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو وہ باطل کے خیمے میں ہیں. جتنا جتنا انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے گا اتنا اتنا اس کے وجود کے اندر جب تقویٰ آتا جائے گا اور تو پھر پروردگار پھر نظر دیتا ہے. المومن یعنی جو حدیث ہے
کہ مومن کی نظر جو ہوتی ہے, اتقو فراست المومن, فراست مومن سے بچو, کہ مومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے.
بے شک اور یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حر نے اپنے اندر تقوی محسوس کیا اور خیام حسینی میں آنا, اور یہی سبب بنا اس کا کہ حر ایک لمحے کے اندر جو تقوی کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا, وہ اپنی لعنت کی دربار سے نکل کر علیہ السلام بن گئے. قرآن سے اگر ہم نے لگاؤ اختیار کیا تو یقیناً ہماری زندگی سعید ہے, اگر قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی تو ہماری زندگی بدبختیوں اور شقاوتوں میں گزر جائے گی. لہٰذا ضرورت ہے ہماری کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان سعادتوں کو حاصل کریں تو اپنے آپ کو قرآن سے قریب کرے, چونکہ قرآن رضا الہی تک ہمیں لے کے جاتا ہے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.